الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد آسان فقہ کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے نکاح کے احکام اور مسائل کے تعلق سے. پچھلے درس میں ہم نے بات شروع کی باب فی المحرمات فی النکاح, نکاح میں محرمات کا بیان, یعنی وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے, اور دو قسمیں شیخ صاحب نے بیان کی. پہلے قسم یہ تھی جس سے نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے, تحریم مؤبد, اور اس میں شیخ صاحب نے 14 قسم کے عورتوں کا ذکر کیا. 7 نسب کی وجہ سے حرام ہیں اور 7 سبب کی وجہ سے حرام ہیں. وہ کون سی 7 ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہیں؟ کون بتائے گا؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہے, جن سے شادی کرنا حرام ہے؟ یہ کوئی سوال ہے؟ کامن سینس سے شروع کرتے ہیں. ہاں جی, ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, ترتیب سے چلو, پھوپھی ہو گئی, خالہ ہو گئی, 5 ہو گئے, ٹھیک ہے. وہ ماں دادی نانی سب پردادی سب ہو گئے, بیٹی پوتی دھوتی سب وہ بھی ہو گئے, بھانجی بہن کی بیٹی اور بھائی کی بیٹی بھتیجی, یہ 7 ہے. مشکل ہے تو پریشان کیوں ہو جاتے ہو یار؟ اگر کتاب سے یاد نہیں ہے تو عقل سے تو بات کر سکتے یار. 7 عورتیں یاد کر لیں ترتیب سے, کبھی بھولیں گے نہیں انشاءاللہ. 7 عورتیں جو ہمیشہ حرام ہیں نکاح کے لیے. نمبر 1 ماں. ماں جب کہا تو دادی نانی سب اس میں شامل ہو گئی. نمبر 2 بیٹی نیچے. نمبر 3 بھتیجی. نمبر 4 بھانجی. نمبر 5 بہن, سوری بہن پہلے, بہن پھر بھانجی پھر بھتیجی, کتنی ہو گئے؟ 5. نمبر 6 خالہ. نمبر 7 پھوپھی, اما جسے کہتے ہیں. ماں کی بہن اور باپ کی, بعض لوگ کہتے ہیں خالہ پھوپھی کیا ہوتی ہے, ماں کی بہن اور باپ کی بہن, ٹھیک ہے. یہ وہ 7 جو ہمیشہ حرام ہے, جو سبب کی وجہ سے حرام ہیں وہ بھی 7 ہیں. یاد ہے کسی کو؟ سب سے پہلے ملاعنہ کی وجہ سے لعن جب کرتا ہے, دوسرے پر رضاع کی وجہ سے. سبب کیا ہے؟ رضاع, دودھ پلائی, اور دودھ پلانے سے وہی 7 پھر حرام ہو جاتی ہے جو نسب سے حرام ہے. تیسری وجہ کیا تھی جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے؟ شادی. جب انہیں شادی کر لیتا ہے صغیر, جب رشتہ ہو جاتا ہے تب یہاں پر بھی 4 حرام ہو جاتی ہیں. کون سی ہیں؟ سوتیلی ماں, باپ کی بیوی, بیٹی کی بیوی. آسان ہے؟ اچھا, بہو ہے اور ساس ہو گئی, ٹھیک ہے. بیوی کی ماں اور بیوی کی بہن. اب گیا گیا, ابھی جلد بازی نہ کریں, یہ ان کی بات کریں جو ہمیشہ کے لیے ہے. سوتیلی ماں ہو گئی, بہو ہو گئی, ساس ہو گئی, سوتیلی بیٹی, 4 ہو گئے نا. آسان ہے نا؟ سوتیلی ماں, سوتیلی بیٹی, بہو اور ساس. ساس آج کے درس میں دوسرے قسم, جیسا فرمایا القسم الثانی ما کان تحریم منہن مؤقتا, جو وقتی طور پر حرام ہے, کسی وجہ سے حرام ہے, وجہ چلے گی تو پھر حلال ہو گئی, اسے کہتے ہیں تحریم مؤقت. وہو نوعان, اس کی دو قسمیں ہیں. النوع الاول ما يحرم من اجل الجمع, جو جمع کی وجہ سے حرام ہے. وجہ کیا ہے؟ جمع کرنا, یعنی ایک سے زیادہ بیوی کو جمع کرنا. ایک بیوی ہے اس کا دوسری حرام ہے, وہ کون سی دوسری حرام ہے؟ اسے کہتے ہیں جمع کی وجہ سے حرام کرنا. اب چند صورتیں اس کی دیکھ لیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں فیحرم بالجمع, فیحرم الجمع بین الاختین, دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے. یہ حرام کون سا؟ موقت ہے یا مؤبد ہے؟ موقت ہے, مؤبد نہیں ہے. یعنی اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یا مر جائے تو اس کی بہن سے شادی ہو سکتی ہے, جب تک بیوی موجود اس کی بہن سے شادی نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں تحریم مؤقت. اور اس کی دلیل لقولی تعالی وان تجمع بین الاختین, اور دونوں بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے اسی آیت میں, سورۃ النساء نمبر 23 میں. وكذا يحرم ان يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها, اور کسی عورت یعنی بیوی کے ساتھ اس کی خالہ اور پھپھی سے شادی کرنا بھی حرام ہے. جیسے بہن سے حرام ہے, سالی سے حرام ہے شادی کرنا, ویسے اپنی بیوی کے پھپھی اور خالہ سے شادی کرنا بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها. کسی عورت کو اس سے اس کی پھپھی اور اس کی خالہ کو جمع نہ کرو, یعنی ایک ساتھ ایک وقت میں سے شادی مت کرو. اور یہ روایت متفق علیہ روایت ہے, متفق علیہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد بین الحکمۃ فی ذلک حین قال علیہ الصلاۃ والسلام, کیوں حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمت بیان فرمائی ہے اس فرمان سے, انکم اذا فعلتم ذلک قطعتم ارحامکم, جب تم ایسا کرو گے تو اپنے رشتے کو توڑ دو گے, قطع رحمی ہوتی ہے. وذلك لما يكون بين الضرائر من الغيره, کیونکہ جو سوکنے ہوتی ہیں ان میں جیلسی ہوتی ہے, اور ایک بہن دوسری سے جیلسی کرے گی اور پھر ایسے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے, صلہ رحمی کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. فإذا كانت احداهم من اقارب الاخرى حصلت قطيعة بينهم, اگر دونوں رشتہ دار ہوتی, بہن ہے یا پھپھو یا خالہ ہے جن سے رشتہ جوڑنا فرض ہے واجب ہے, ان سے رشتہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے یا سبب بن سکتی ہے یہ شادی, اس لیے حرام کر دیا ہے. فإذا طلقت المرأة او انتهت عدتها, جب اس اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا شخص یا اور اس کی عدت ختم ہو جائے, حلت اختها وعمتها وخالتها, اس حالت میں اس کی بہن پھپھی اور خالہ حلال ہو جاتی ہیں. کیوں؟ لانتفاء المحذور, کیونکہ جو محذور تھا جسے منع کیا گیا وہ ختم ہو چکا ہے. تیسرے نمبر پہ ولا يجوز ان يجمع بين اكثر اربعه نسوة, دوسرے نمبر پہلے جمع تھا بیوی کا بہن کے ساتھ پھپھو اور خالہ کا, بھی وہی حکم ہے. دوسرا جمع کی دوسری صورت ولا يجوز, یہ جائز نہیں, ان يجمع بين اكثر اربعه نسوة, چار بیویوں سے زیادہ ایک وقت میں رکھنا جمع کرنا حرام ہے. جو قولی تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دلیل یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, وہ نکاح کرو جو تم میں سے طیب ہیں, اچھی اور پاک ہیں, عورتوں میں سے کتنی, مثنا دو, وثلاثۃ ورباع چار, خماس سداس نہیں ہے, وہ حرام ہے, پانچ چھ حرام ہے. سورۃ النساء نمبر 3. وقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, شخص فرماتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس شخص کو, من تحت اکثر اربع, جس کے ماتے ہیں یعنی جس کی چار سے زیادہ بیویاں تھیں, لما اسلم, جب اس نے اسلام قبول کیا, ان يفارق ما زاد عن اربع, کہ چار سے زیادہ کو جو ہے طلاق دے دے, صرف چار رکھے. کوئی دور جاہلیت میں لوگوں کا آٹھ آٹھ بیویاں بھی ہوتی تھی, دس دس بیویاں بھی ہوتی تھی, اس سے زیادہ بھی ہوتی تھی, بعض لوگوں نے بیس بیس شادیاں کی ہوئی تھی. تو جب اسلام کا نور آیا اور لوگوں نے کلمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا, اب کلمہ پڑھ لیا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اب چار سے زیادہ حرام ہے, چار رکھ سکتے ہو, چار سے زیادہ حرام ہے. ہاں ایک مر جاتی ہے یا طلاق دیتے ہو عدت کے بعد, چار کو پورا کر سکتے ہو, لیکن چار سے پانچ نہیں ہو سکتی. اور یہاں پر دیکھیں کہ صحابہ کرام نے حکم کی تعمیل کی اور چار سے زیادہ اگر بیوی جتنا بھی پیاری تھی اس کو چھوڑ دیا, اللہ کے لیے چھوڑ دیا. یہاں پر ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے, ایک غلط فہمی بھی ہے جو آج کل کافی یعنی پھیل رہی ہے, بعض دعات سے پھیلا رہے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ فلان داعی جو ہے اس کی دعوت میں کمزوریاں ہیں اور اس کی دعوت جو ہے قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے, منہج سلف پر قائم نہیں ہے, لیکن لوگ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں, ہندو مسلمان ہو رہے ہیں, وہ لوگ خیر کی طرف تو آ رہا ہے, کیا فرق پڑتا ہے اگر اس کی دعوت میں کچھ خامیاں ہیں یا کمیاں ہیں, لوگ کلمہ پڑھ لیتا ہے, کفر سے تو بدعت ٹھیک ہے نا, بدعت ہوتا تو کوئی حرج نہیں ہے, کفر سے تو بچ جائے گا نا. عجب بات ہے والله. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں داخل ہو جاؤ مکمل طریقے سے, ادھورا اسلام نہیں چلتا. اور جو ادھورا اسلام چاہتا ہے تو اسلام اس کو ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کو مکمل اسلام کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائی اسلام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں اسلام کی ضرورت ہے. اسلام وہ نور ہے جس میں دنیا میں کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے, عزت والا دین ہے, شرف والا دین ہے, کامیابی والا دین ہے. تو ادھورے اسلام پہ کیا عمل کر رہا ہے, تو اسلام ہی نہیں ہے. اور پھر یہ دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں آہستہ آہستہ لوگوں کو بلائیں گے تو اسلام قبول کریں گے نا, کمپرومائز کرتے ہیں. کس چیز پہ کمپرومائز کر رہے ہیں بھائی؟ سن لیں, بنی ثقیف جو ہیں انہیں اسلام کیسے قبول کیا پتا ہے قصہ؟ بنی ثقیف اہل طائف جو ہیں, جو دنیا کے سخت ترین لوگ ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف معروف ہے, کسی سے مخفی نہیں ہے, وہی لوگ پتا ہے کیسے اسلام قبول کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کیا, سب سے لمبا محاصرہ کیا, تب بھی توبہ نہیں کی, قبول نہیں کیا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا. پھر واپس آئے مدینہ, تو کچھ عرصے کے بعد عام الوفود میں مختلف وفد آئے, بنی ثقیف کا وقت بھی آیا, یہ لوگ بھی آئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابھی مشرک تھے, مسجد نبوی کو خیمے لگا دیے, خیمے لگائے وہاں پر رہے, لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے, قرآن کی تلاوت سنتے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھا, تعلیم دیکھی, تربیت دیکھی صحابہ کرام کی, تو دل نرم ہوا اور کہا چلو اسلام قبول کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں ہم اسلام تو قبول کرنا چاہتے ہیں, بیعت کرنے کا ہماری شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں ہم سفر بہت زیادہ کرتے ہیں, ہم زنا سے رک نہیں سکتے, اپنا آپ روک نہیں سکتے زنا سے, تو زنا کو حلال کر دیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں, یعنی زنا کے سوا کلمہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ولا تقربوا الزنا, زنا حرام ہے, اسلام میں داخل نہیں ہونا مت ہو, یہ حلال نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ, کوئی کمپرومائز ہے؟ اب کہاں کفر ہے اور کہاں زناکاری ہے؟ نہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ نہیں تو ایک اور گزارش مان لیں. کیا ہے؟ ہم سود کے بغیر رہ نہیں سکتے, ہمارا سارے کا سارا مال سود کا ہے, مال کے بغیر ہماری زندگی گزر نہیں سکتی, چلو سود حلال کر دیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سود بھی حلال نہیں ہو سکتا, سود حرام ہے. کہتے اچھا شراب کے اوپر ہم رہ نہیں سکتے, ہمارا سب سے بہترین مشروب شراب ہی ہے, چلو شراب سود سے بھی کم ہے, زناکاری سے بھی کم ہے, ایک پرسنل گناہ ہے, اگر گناہ ہے تو چلو یہ تو معاف ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ بھی معاف نہیں ہو سکتا, یہ بھی حرام ہے. اچھا کہتے ٹھیک ہے, دیکھیں توحید اور سنت کے عزت اور غلبہ دیکھیں, دین اسلام کا غلبہ دیکھیں. جب آپ قائم رہتے ہیں نا حق پر تو سامنے والا سر جھکا دیتا ہے, جب آپ کمزوری اختیار کرتے تو سامنے والا سر اٹھا کے غالب ہو جاتا ہے, یہ عزت غلبے والا دین ہے. کہتے اچھا پھر ہماری ایک اور گزارش ہے, کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمارا بت ہے لات, ہم اسلام قبول کرتے ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور بت کی عبادت بھی نہیں کریں گے, چھوڑ دیں گے, لیکن 3 سال کے لیے اس بت کو توڑنا نہیں. لوگوں کے دل جڑے ہوئے ہیں نا بتوں سے, اپنی قوم کو سدھارنا چاہتے ہیں, قوم کی طرف جا کے دعوت توحید لے کے جائیں گے اور بت کو توڑ دیں تو لوگ متنفر ہو جائیں گے, یہ ہم سے نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں, بت کو توڑنا ہی ہوگا. کہتے اچھا 3 سال, 1 سال مہلت دے دو نا, تھوڑا سا وقت ہو جائے. کہتے نہیں, اچھا 3 مہینے, وہ بھی نہیں, 1 مہینہ بھی نہیں. کیا آخری گزارش ہے؟ ہم نہیں توڑ سکتے, اگر توڑے تو پھر آپ کسی اور کو بھیج کے توڑا دیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں یہ بات مان لیتا ہوں, تم نہیں توڑ سکتے, کوئی حرج نہیں. سید خالد بن ولید, سید مغیرہ بن شعبہ, سیدنا ابو سفیان, 3 صحابہ کو بھیجتے ہیں, طائف جاتے ہیں جو دنیا کے سخت ترین لوگ تھے, یہ وقف جاتا ہے اور سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ ان کا امیر بناتے ہیں, عمر میں سب سے چھوٹے ہیں, علم سب سے زیادہ حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. سبحان اللہ, دیکھیں بلند درجات کیسی ہیں. قرآن سے عزت عزت کیسے ملتی ہے، علم سے کیسے عزت ملتی ہے، اپنی قوم کا سب سے چھوٹا ہے، لیکن ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور سنتے تھے. جب اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، وہ یہ ساری چیزیں دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا امام بنا کے بھیجا کہ تمہیں یہی نماز پڑھیں گے، یہ تمہارے امیر ہیں. اور ان کے ساتھ تین صحابہ جاتے ہیں، واپس جاتا ہے اور یہ تین صحابہ جاتے ہیں اور لات کو توڑ دیتے ہیں. کوئی کمپرومائز ہے؟ یہ کون سی دعوت ہے جس کی ابتدا ہی کمزوری سے ہوتی ہے، جس کی ابتدا بھی کلمہ توحید میں کمپرومائز ہونے سے ہوتی ہے. کلمہ توحید میں اگر کوئی غلطی ہے تو کیا مشکل ہے بھائی، کلمہ پڑھ تو لیتے ہیں. کلمہ توحید میں غلطی معمولی غلطی نہیں ہوتی، دعوت التوحید کی بنیادی کلمہ توحید ہے. اس میں اگر کمزوری ہے تو پھر دعوت کی پوری یہ عمارت کا کیا ہوگا؟ اس لیے سب یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، جس نے اسلام میں داخل ہونا ہے وہ عزت کے ساتھ داخل ہو، جس نے نہیں ہونا وہ ذلیل و خوار رہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر دل میں واقعی درد ہے لوگوں کی اصلاح کا، تو پھر آپ کے راستہ بھی سیدھا ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، یہ انبیاء کی دعوت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے. اور ان کے مخالفین کا طریقہ آپ دیکھتے ہیں، یہود و نصارہ جب دعوت کے لیے آتے ہیں، مشنری جب نکلتے وہ کمپرومائز کرتے ہیں. اہل ایمان، اہل اسلام، انبیاء اور ان کے متبعین جو داعیان اسلام، داعیان توحید اور سنت ہیں، انہوں نے کبھی سر نہیں جھکایا اور کبھی کمپرومائز نہیں کیا، چھوٹے سے چھوٹی بات کو بھی اپنے سر پہ رکھا اور اس کی طرف دعوت دی. حکمت اور بات ہے، میں یہ نہیں کرے جا کے دھاوا بول دو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید معاذ بن جبل کو بھیجتے یمن کی طرف، فرماتے ہیں کہ اب اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلے دعوت کس چیز کی دو؟ دعوت توحید. جب وہ توحید کو مان لے پھر نماز کا بتاؤ، نماز کو مان لے پھر زکوٰۃ کا بتاؤ، ترتیب ہے. لیکن یہ کبھی نہیں ہے، کلمہ پڑھ لیا تو نماز کی معافی ہے، نماز کبھی پڑھو نہ پڑھو کوئی حرج نہیں ہے، کلمہ صرف پڑھو ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہیں دے تو کوئی حرج نہیں ہے، کلمہ پڑھ لو ٹھیک ہے. صحابہ کرام کو دیکھ لیں، سیدنا ابوبکر صدیق کو دیکھ رضی اللہ تعالی عنہ، شدید فتنہ ہوا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، اس شدید فتنے میں کیا کردار رہا؟ کیا تھوڑا سا بھی خاموشی اختیار کی؟ مرتد ہو گئے اکثر لوگ جزیر عرب کے، اور انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. مسلمہ کذاب کا فتنہ تھا، نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا، اور جو کافر تھے وہ ان کا بھی ان کے حملے کا بھی خدشہ تھا کہ یہ بھی حملہ آور ہوں گے، تو ہر طرف سے فتنے تھے. ابو بکر صدیق نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک رسی بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ میں دیتے تھے، اللہ کی قسم میں وہ بھی نہیں چھوڑوں گا. اور اگر دشمن داخل ہو جاتا ہے، امہات مؤمنین محمد کو پامال بھی کر دیتا ہے، ہمارے بیٹے اور عورتوں کی عزت میں بھی پامال ہوتی ہیں، میں تب بھی نہیں چھوڑوں گا. اتنی بڑی بات کرنا، سبحان اللہ. یہاں تک سید عمر بن خطاب بھی پریشان ہوئے، فرماتے ہیں کلمہ بھی پڑھ لیا، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ وقتی طور پہ نہیں دیتے تو کوئی حرج نہیں ہے. کہتے نہیں، عمر اللہ کی قسم نہیں چھوڑوں گا ان کو. ایک رسی بھی اگر دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں وہ بھی نہیں چھوڑوں گا. جب عزم کیا اور ثابت قدم رہے، عزت ملی کہ نہ ملی؟ سبحان اللہ. بعض علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اور صحیح منہج کو، اس دین کو اور صحیح منہج کو دو لوگوں سے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے. سبحان اللہ. دو لوگ اس فتنے میں، بکر صدیق اور علی، جب یہ فتنہ تھا، عزم سے کام لیا، نہیں پرواہ کی، اور جس اللہ کے مضبوطی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما، اللہ تعالیٰ مدد بھی ہوتی. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، جو اللہ تعالیٰ کی دین کی نصرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کر اس کی مدد کرتا ہے. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، یقین اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور اور غالب ہے، عزت والا ہے. اور دوسرے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو فطر خلق قرآن تھا، ثابت قدم رہے, کوڑے مارے گئے, قتل کی دھمکی ہوئی, کئی علماء کو قتل بھی کر دیا گیا, لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی. وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام میں مخلوق نہیں ہے. سبحان اللہ, عزت ملی کہ نہ ملی؟ تو عزت ہمیشہ حق کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جو کمپرومائز کرتے ہیں, سر جھکا دیتے ہیں, یہ طریقہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, اہل اسلام ملت اسلام کا طریقہ نہیں ہے. حکمت عملی اور چیز ہے اور کمپرومائز کرنا اور چیز ہے. واپس آتے ہیں. النوع الثانی, دوسری قسم, ما كان تحريم العارض يزول. دوسری قسم ہم بات کر رہے ہیں, وہ عورتیں جو وقتی طور پر حرام ہیں مردوں پر شادی کے لیے, ان کی دو قسم, ایک ہے جمع کی وجہ سے کہ اب بیوی کے ساتھ دوسری عورت جمع نہیں کر سکتے, اور یہ صورتیں. دوسری وجہ ہے ما كان تحريمه لعارض يزول, جس کی حرمت کسی وقت طور پہ کسی وجہ سے ہو جو یہ وجہ ختم ہونے والی, یزول یعنی زوال ہو جائے. فیحرم تزوج معتدۃ من الغیر, اس کی نمبر ایک کر دیں اسے, حرام ہے اس عورت سے شادی کرنا جو ابھی اپنی عدت میں ابھی باقی, جس کی عدت باقی ہے. تو عدت میں شادی شدہ عورت کی, جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے, وہ اپنی عدت میں ہے, اس کا خاوند مر چکا ہے یا طلاق دے چکا ہے اسے, ابھی عدت اس کی باقی ہے, جب تک عدت ہے تو اس سے شادی حرام ہے. اب یہاں پر وجہ کیا ہے؟ حرمت کی عدت ہے, عدت ختم ہو گئی, وجہ ختم ہو گئی, پھر شادی حلال ہے. قولی تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ولا تعزم عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلہ, اور عقدۃ النکاح یعنی نکاح کی عزم نہ کرو, حتى يبلغ الكتاب اجلہ, جب تک کہ کتاب اجل تک نہیں پہنچانی, جب تک عدت مکمل نہیں ہوتی. سورۃ البقرہ 235. ومن حکمت فی ذلك, حکمت یہ ہے, انه لا یؤمن ان تكون حاملا, کیونکہ یہ ممکن ہے کہ یہ عورت حاملہ ہو اپنے پہلے خاوند سے. فیفضی ذلك الاختلاط المياه, اس کے سبب جو ہے وہ الاختلاط المياه واشتباه الانساب, کہ نسب جو ہے وہ آپس میں خلط ملط ہو جائیں گے. تو اس شر سے بچنے کے لیے عورت سے شادی کرنا عدت میں حرام ہے. دوسرے نمبر پہ, ویحرم تزویج الزانیہ, زناکار عورت سے شادی کرنا حرام ہے, اذا علم زناها, جب اس کا زنا معلوم ہو جائے, حتى تتوب وتنقضي عدتها, جب تک وہ توبہ نہیں کرتی اس کی عدت جو ہے مکمل نہیں ہوتی. زناکار یا بدکار عورت سے شادی کرنا حرام ہے, حلال دو شرطوں پر ہے. دو شرطوں سے ایک زناکار عورت سے شادی ہو سکتی ہے. پہلی شرط کہ وہ توبہ کر لے زنا سے, اور اس کی توبہ سچی توبہ ہو. دوسری شرط وتنقضي عدتها, اس کی عدت مکمل ہو جائے. ارے شادی شدہ تو نہیں ہے لیکن زناکار تو ہے نا, اور عدت اس کی جو ہے تین حیض کا خون سے جب وہ پاک ہوگی تو اس کی عدت مکمل ہوگی, پھر اس سے شادی ہو سکتی ہے. لقول تعالی, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والزانیہ لا ينكحها الا زان او مشرک, زانیہ عورت سے صرف زناکار مرد یا مشرک مرد ہی شادی کر سکتا ہے. وحرم ذلك على المؤمنین, اور اسے حرام کر دیگا مومنوں پر, یعنی مومن مردوں پر حرام ہے کہ وہ زانیہ عورت سے شادی کرے. سورۃ النور آیت نمبر 3. تیسرے نمبر پر, ویحرم علی الرجل ان یتزوج من طلقها ثلاثا حتى یطأها زوج غیره بنکاح صحیح. تیسرے نمبر پر جو تیسری وجہ ہے, یہ وقتی طور پر جو حرام ہے عورتیں نکاح کے لیے, جب عورت اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیتا ہے, اب یہ بھی اس پر حرام ہے جب تک کہ دوسری شادی نہیں کر لیتی. دوسری شادی کرنے کے بعد بشرط صحیح نکاح ہو, صحیح نکاح دوسری شادی جب کر لے, جب یہ دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے یا مر جائے, تب یہ پہلا خاوند اسے دوبارہ شادی کر سکتا ہے. اگر یہ صورت نہیں ہے, یہ شرط نہیں ہے, تو اس سے شادی کرنا حرام ہے. اس کی دلیل میں لقوله تعالی, الطلاق مرتان, طلاق دو مرتبہ ہے, الى قوله فان طلقها, اللہ تعالیٰ اس فرمان تک جب اسے طلاق دے دے, یعنی تیسری طلاق یعنی الثالثہ, فلا تحل له, اللہ تعالیٰ فرماتے فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, تب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور خامن سے شادی نہ کر لے. سورۃ البقرہ نمبر 230. پانچویں نمبر پہ, ويحرم تزوج محرمه حتى تحل من احرامها, اور احرام کی حالت میں عورت سے شادی کرنا حرام ہے جب تک وہ اپنے احرام سے حلال نہیں ہو جاتی, چاہے یہ احرام حج کا ہو یا عمرے کا ہو, عورت اگر احرام کی حالت میں اس سے شادی کرنا نکاح کرنا حرام ہے. وكذا لا يجوز للمحرم ان يعقد النكاح على امرأة وهو محرم, اور مرد کے لیے بھی حرام ہے کہ وہ احرام کی حالت میں کسی حلال عورت سے شادی کرے. دو ہے نا, عورت محرمہ ہے تو حلال مرد کے لیے حرام میں اسے شادی کرے, مرد احرام کی حالت میں ہے وہ حلال عورت سے جو احرام میں نہیں اس سے شادی کرنا حرام ہے, اگر دونوں محرم ہیں تب بھی حرام ہے. وہ محرم لقوله صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے, لا ينكح المحرم, محرم نکاح نہیں کرتا, یعنی خبر ہے بمعنی النہی, لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب, احرام کی حالت میں مومن جو ہے وہ محرم جو ہے وہ نکاح نہیں کرتا, یعنی نکاح نہ کرے, اور اس کا نکاح بھی نہیں کیا جاتا, یعنی کوئی یعنی کسی اور کا بھی نکاح نہ کرے. اگر ولی ہے وہ اپنی بیٹی کے مولیا کا نکاح میں ولی نہیں بن سکتا, احرام محرم جو ہے اپنی بیٹی کی شادی بھی نہیں کروا سکتا جب تک کہ وہ احرام سے حلال ہو. یعنی تین ہیں, خاوند بھی حلال ہونا چاہیے, بیوی بھی حلال ہونی چاہیے شادی کے لیے, اور بیوی کا ولی بھی حلال ہونا چاہیے. رواہ الجماع ولا يخطب, اور خطبہ کیا ہوتا ہے, خطبہ ہے یا خطبہ ہے, خطبہ ہے کسرہ سے, خطبہ کیا خطبہ کیا ہے, خطبہ جمعہ کا خطبہ ہے جو سپیچ خاص سپیچ دی جاتی ہے, خطبہ کیا ہے منگنی ہے, تو منگنی کرنا بھی حرام کی حالت میں جائز نہیں ہے, حرام ہے. اور اس حدیث رواہ الجماع الا البخاری, جماع الا البخاری نے روایت کیا, کیا مطلب جماع کون ہے, رواہ الجماع الا البخاری, بخاری مسلم الا البخاری, بخاری تو نہیں نکل گیا نا, تو باقی جماعت کون رہی ہے, باقی چھ سوائے بخاری کے, بعض کہتے باقی سات سوائے بخاری کے, بعض کہتے باقی نو سوائے بخاری کے, لیکن مصنف نے یہاں پہ شیخ صالح فضل حفظہ اللہ نے جماع جب کہا تو اس میں صحیح ستہ والے کو جماع کہا گیا, جو سات ہے جو چھ ہے سوری چھ صحیح ستہ والے جو ہے, بخاری ہے, مسلم ہے, ترمذی ہے, ابو داود, نسائی, ابن ماجہ, یہ چھ ہیں الا البخاری, امام بخاری کے علاوہ ان پانچ نے اسے روایت کیا ہے. چھٹے نمبر پر ولا يحل ان يتزوج كافر امرأة مسلمة, کافر مرد مسلمہ عورت سے نکاح نہیں کر سکتا, شادی نہیں کر سکتا, حرام ہے. لقوله تعالی ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا, اور مشرکوں سے اپنے بیٹوں کی شادیاں یا اپنے عورتوں کی شادیاں مت کرو جب تک کہ وہ مومن نہیں ہو جاتے ہیں, جب تک اسلام قبول نہ کر لیں, سورۃ البقرہ آیت نمبر 221. ساتویں نمبر پر ولا تزوج مسلم امرأة کافرة, اور مسلمان مرد کافر عورت سے شادی نہیں کر سکتا, حرام ہے. لقوله تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن, اور مشرک عورتوں سے شادی مت کرو جب تک کہ وہ ایمان قبول نہ کرے, یعنی مومن نہ بن جائے, سورہ بقرہ نمبر 121. وقوله تعالی, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تمسكوا بعصم الكوافر, اور کافر عورتوں کی عصمت کو مت پکڑو, یعنی اسے اپنے ان سے نکاح کر کے اپنے عصمت میں نہ رکھو, سورت ممتحنہ آیت نمبر 10. الا استثناء ہے, یعنی مسلمان اس کافر عورت سے شادی کر سکتا ہے, الا الحرۃ الکتابیہ, وہ آزاد عورت جو اہل کتاب میں سے ہے, فیجوز المسلم ان یتزوجها, فیجوز المسلم ان یتزوجها, مسلمان مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسی کافی عورت سے شادی کر سکتا ہے, نکاح کر سکتا ہے. لقوله تعالی, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, اور محصنات جو پاک دامن عورتیں ہیں, من الذین اوتوا الکتاب, اہل کتاب عورتوں سے جن کو کتاب دے دی گئی, یعنی یہود و نصارہ, من قبلکم, تم سے پہلے, یہود و نصارہ, یہودی عورت و نصرانی عورت سے شادی کرنا مسلمان مرد کے لیے جائز ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی, اور یہ سورۃ المائدہ نمبر 5 ہے, یعنی شیخ صاحب فرماتے ہیں صالح فوزان حفظہ اللہ, یعنی حل لکم, یعنی تمہارے لیے حلال ہے, وتكون هذه الايه مخصصه للعموم الايتين السابقتين في تحريم نكاح الكافرات على المسلمين, اور یہ آیت کریمہ جو ہے ان سے پہلی دو آیتوں کی تخصیص کرنے والی آیت ہے, جن پہلے دو آیتوں میں کافر عورت سے شادی کرنے کے حرمت کا ذکر ہے. وقد اجمع اہل علم علی ذلک, اور اہل علم کا اجماع ہے کہ مسلمان مرد یہودی عورت و نصرانی عورت سے شادی کر سکتا ہے. یاد رکھے, شادی کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے میں فرق ہے. کر سکتا ہے جائز ہے, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. مسلمان عورتوں سے شادی کریں, ان کا زیادہ حق ہے. بعض لوگ صرف گورے رنگ کو دیکھتے ہیں, خوبصورت آنکھوں کو دیکھتے ہیں. یاد رکھے, جائز ہے کیسے عورت سے شادی کرنا, اور جد و جہد کی جائے کہ اسے کہ وہ اسلام قبول کر لے, ورنہ بچوں پر بہت خطرناک اور بہت برا اثر پڑ سکتا ہے. اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے, الم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, اگر کسی نصرانی عورت سے کوئی شخص شادی کر لیتا ہے یا یہودی عورت سے شادی کر لیتا ہے اور وہ اسلام قبول نہیں کرتی, کیونکہ شادی کے لیے اسلام قبول کرنا بھی شرط نہیں ہے, یعنی یہ نہیں کہ کرسچن ہو بعد وہ اسلام قبول تب شادی کرنا جائز, نہیں, کرسچن رہ سکتی ہے وہ. اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتی تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے کرسچن ہی ہو جاتے ہیں اور اس کا خمیازہ, اس کا گناہ پھر باپ کے سر پہ آتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس خطرے سے بچاؤ. جائز ہونا اور چیز ہے اور شادی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اور چیز ہے. تو یہی کہوں گا کہ نہیں کرنا چاہیے. گورے رنگ کو دیکھیں, نیلی آنکھوں کو بھی, گورے رنگ کو چھوڑیں, نیلی آنکھوں کو بھی چھوڑیں, اور اپنے آخرت کو دیکھیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ صرف گورے رنگ کو دیکھتے رہیں اور ان آنکھوں کے پیچھے لگیں اور خود بھی اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھے. نعوذ باللہ. بعض لوگوں نے کیا ہے, نعوذ باللہ, کرسچینٹی اختیار کی کیونکہ بیوی نے اسے کرسچن بنا دیا ہے. استغفر اللہ العظیم. آٹھویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, ویحرم علی الحر المسلم ان يتزوج الامۃ المسلمۃ, اور مسلمان آزاد مرد پر حرام ہے کہ وہ مسلمان لونڈی سے شادی کرے. لونڈی سے شادی کرنا حرام ہے, اور آج کے زمانے میں ہے نہیں, لیکن علمی باتیں بتا دیتا ہوں, کیونکہ جب جہاد ہوتا ہے تب لونڈیاں بھی ہوتی ہیں, تب غلامی بھی ہوتی ہے. یہ جہاد کی برکت ہے. آج جہاد نہیں ہے, شرعی جہاد جو ہے تو پھر یہ صورت بھی نہیں, لیکن علمی بات ہے. علماء سے بیان کرتے کہ مسلمان پتہ چلے کہ وہ کون سی عورتیں جو اس پر حرام ہیں, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جہاد شرعی جو ہے آسان فرمائے, اور جہاد شرعی جو ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں وہ جہاد پھر سے دوبارہ اس امت میں قائم ہو, جس سے یہ دین کے سر بلندی ہو اور کلمہ توحید کا غلبہ ہو. شیخ صاحب فرماتے ہیں, لأن ذلك يفضي إلى استرقاق أولاده منها, کیوں وجہ کیا ہے, کیونکہ اس سے پھر جو اس کے بچے پیدا ہوں گے وہ غلام ہوں گے, تو غلامی اور بڑھے گی امت میں, اس لیے منع کر دیا گیا. الا استثناء ہے, اب جائز ہے اس شرط پہ, اذا خاف عن نفسه من الزنا, نمبر ایک, اگر وہ زنا سے اپنا بچا نہیں سکتا, شہوت اس پہ غالب آ جاتی ہے اور کسی اور عورت سے شادی نہیں کر سکتا, آزاد عورت سے, مسلمان عورت سے, تو پھر اس مسلمان لونڈی سے وہ شادی کر لے. پہلی شرط کیا ہے استثناء میں, کہ جائز اس کے لیے کہ وہ زنا کاری سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے, شہوت غالب آ جائے. نمبر دو, ولم يقدر على مهر الحرة او ثمن الامه, نہ وہ اس کے پاس پیسہ ہے کہ وہ آزاد عورت سے شادی کر کے اسے مہر دے دے, نہ وہ اس کے پاس پیسہ ہے کہ وہ کسی لونڈے کو خرید لے. جیسا فرماتے ہیں, فیجوز له حين تزوج الامه المسلمه, اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مسلمان لونڈے سے شادی کر سکتے ہیں. لقول تعالی, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, ومن لم يستطع منكم طولا, جو تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا مال کی, ان ينكح المحصنات, کہ وہ محصنات المحصنات المؤمنات, کہ وہ محصن مومن عورتوں سے شادی کرے, فمما ملكت ايمانكم, تو پھر جب تمہاری بالکل یمین ہے جو لونڈیاں ہیں ان سے شادی کر دو, من فتيات مؤمنات, جو لونڈیاں مومن ہیں تم میں سے. سورۃ النساء نمبر 25, الى قوله, یہاں تک اللہ تعالی نے فرمایا اس آیت میں, ذلك لمن خشى عنة منكم, یہ اس کے لیے ہے جو تم میں سے زناکاری بدکاری سے ڈرتا ہے. نویں نمبر پر, ويحرم على العبد ان يتزوج سيدته للاجماع, اور غلام مسلمان مرد پر حرام ہے کہ وہ اپنی عورت جو اس کی سید, جو آقا ہے, جو اس کے مالک عورت, اس سے شادی کرے. دلیل للاجماع, اس میں اجماع ہے امت کا, ولانه يتنافى كونه سيدته مع كونه زوجها, کیونکہ اس کی وہ مالکن بھی ہے, اس کے آقا بھی ہے, پھر وہ اس کے خاوند بھی ہے. لأن كل منهما احکام, کیونکہ دونوں کے الگ الگ احکام ہیں, اس لیے یہ حرام ہے. ويحرم على السيد ان يتزوج مملوكته, لأن عقد الملك أقوى من عقد النكاح. اور جو مالک ہے اپنی لونڈی کا اس پر بھی حرام ہے کہ وہ اپنی لونڈی سے شادی کرے جب تک وہ لونڈی ہے. ہاں اسے آزاد کر لیتا ہے پھر شادی کر سکتا ہے, لیکن لونڈی کا ہونا, لونڈی اور بیوی ایک وقت میں نہیں ہو سکتی, کیونکہ بیوی کے اپنے حقوق ہیں, لونڈی کے اپنے حقوق ہیں, اور دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. ولا يجتمع عقد مع ما هو اضعف منه, کیونکہ بیوی کا جو کانٹریکٹ, جو نکاح ہے, یہ زیادہ قوی ہے لونڈی سے. اور ایک دو کانٹریکٹ آپس میں جڑ نہیں سکتے, ایک قوی اور ایک ضعیف, دونوں کے حقوق برابر نہیں ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں والوطء بملك اليمين حكمه حكم الوطء في العقد فيما سبق الى امد, فمن حرم وطؤها بعقد كالمعتد والمحرمه والزانيه والمطلقه ثلاثا حرم وطؤها بملك اليمين. ایک اور مسئلہ شیخ صاحب آخر میں بیان کر رہے ہیں, ایک اختلافی مسئلہ ہے لیکن شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. ملک الیمین ایک لونڈی عورت ہے, وہ کسی اور کی لونڈی ہے, کوئی اور اس سے شادی نہیں کر سکتا. کیوں, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا حکم ایسا ہے جیسا کہ اس عورت کا حکم ہے جو شادی شدہ ہے پہلے سے, یا طلاق ہوئی لیکن عدت میں بھی باقی ہے, تو معتد عورت شادی نہیں ہو سکتی, کیونکہ لونڈی کا جو مالک جو اس کا حق, اس کے لیے جائز ہے کہ اسے ہم بستر کر سکتے شرعاً. تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو یا تو شادی شدہ عورت کا حکم ہے, یا معتدہ کا حکم ہے, یا محرمہ جو حرام والی عورت کا حکم. جب تک یہ سبب موجود ہے, عذر موجود ہے اس کے پاس, تو اس سبب کی بنا پر اسے نکاح کرنا حرام ہے. لأن العقد اذا حرم لكونه طريقا للوطء فان يحرم الوطء من باب اولى, کیونکہ عقد جو ہے وہ بھی اس طریقے سے اسے اس عقد کی وجہ سے, یعنی لونڈی ہونے کی وجہ سے اس سے شادی نہیں ہو سکتی, نکاح نہیں ہو سکتا, تو پھر اس سے نکاح کرنا بھی اس لیے جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.